اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. جس طرح انسانوں کی معلوم تاریخ میں ہمیں مذہب کا تصور ملتا ہے, جہاں تک انسان کا رشتہ پتہ چلتا ہے, وہاں تک مذہب کی تاریخ ہے. یہ اور بات ہے, ہمیشہ ہر قوم کے پاس حق نہیں رہا,
لیکن
مذہب کا کھانا خالی نہیں رہنے دیا ہے. اگر انبیاء اور رسل کا زمانہ کسی کو نصیب ہوا تو حق نصیب ہو گئے, لیکن جب انبیاء کی تعلیم نہیں تھی, مقصود ہو جاتی تھی, درمیان میں فاصلہ آ جاتا تھا, خلا آ جاتا تھا, تب بھی لوگ کسی نہ کسی رسم کو, کسی رواج کو, کسی طریقے کو مذہب کے نام پر اور مذہب کی وسیلت کے ساتھ اپنائے رکھتے تھے. یہ اس لیے کہ تکنیکی طور پر انسان کے مزاج میں یہ بات رکھ دی گئی ہے کہ مذہب ہونا چاہیے. اسی طرح جس طرح مذہب کی تاریخ قدیم ہے, اسی طرح اس کے کمالات کی تاریخ بھی اتنی ہی قدیم ہے. اب یہ اور بات ہے کہ اس کی شکلیں بنتی بگڑتی بھی رہیں, اس کے نام پر مصنوعی اور غیر ایسی چیزیں جن کا تصور سے کوئی تعلق بھی نہیں ہوتا تھا, وہ اس کے نام پر بھی مشہور رہی, ایسے کمالات بھی رہے, لیکن یہ نئی اور انوکھی بات نہیں ہے. یہ بات اتنی ہی پرانی ہے جتنی مذاہب کی تاریخ ہے. تو اسلام جس طرح سے اپنے سے پہلے مذاہب کا ان کے حق ہونے کا اقرار تو کرتا ہے, لیکن ان کا محتاج نہیں ہے, ان کا پوشاکین نہیں ہے. یہ بجائے خود ایک مکمل ذات حیات ہے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارک سے شروع ہوتا ہے. اب اس میں اگر پہلے ادیان کی کوئی بات شامل ہے تو وہ اس لیے نہیں کہ اسلام اس کا پوشاکین ہے, بلکہ وہ اس لیے کہ وہ حقیقت ہی کوئی ایسی عقل ہے جو غیر متبدل ہے, جو تبدیل نہیں ہوتی. مثلاً آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر یہ بات چل رہی ہے لا الہ الا اللہ. اب ہر نبی نے جو پیغمبر بھی مبعوث ہوا اس کے کلمے کا پہلا جز ہمیشہ یہی کہا لا الہ الا اللہ, کیونکہ یہ حقیقت ایسی تھی جو تبدیل نہیں ہو سکتی. انبیاء رسل کے کلمے اس کے ساتھ بدلتے رہے, مثلا آدم صفی اللہ لا الہ الا اللہ, روح نبی اللہ لا الہ الا اللہ, ابراہیم خلیل اللہ, موسیٰ کریم اللہ, عیسیٰ روح اللہ, لیکن لا الہ الا اللہ تبدیل نہیں ہوا. اسی طرح لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, یہ جو جملہ محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, یہ مقام آغاز ہے اللہ اور بندے کے تعلقات کے اس طریقے کا جسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عام کرنا ہے. باقی تمام فرائض تھی وہ بھی وہی اسلوب سے جو بندوں کو خدا تک پہنچاتے تھے, لیکن ان میں اور اسلام میں ایک بنیادی فرق ہے. پہلی تمام شریعت میں کسی خاص ماحول, کسی خاص معاشرے, ایک خاص وقت اور ایک قوم, کسی خاص قوم کے لیے اللہ جل شانہ نے ادا کیا. وہ قواعد ان لوگوں کی ضروریات کے مطابق ہوتے تھے, ان کے مزاج کے مطابق ہوتے تھے, ان کے ماحول کے مطابق ہوتے تھے. لیکن شریعت محمدی کسی مخصوص ماحول یا مخصوص زمانے یا مخصوص قوم کے لیے نہیں, بلکہ یہ اپنی وسعت میں سارے جہاں کو سمیٹے ہوئے بھی اپنے دامن میں, تو اس کے اصول و قوانین بھی ایسے عطا فرمائے گئے جو ہر قوم کے لیے ہر ملک میں اور ہر زمانے میں قابل عمل ہیں اور اتنے ہی مفید ہوں. تو جس طرح پہلے انبیاء کی تعلیمات اور ادیان محرف ہو کر اور بگڑ کر اور انسانی دست برد میں آ کر اپنی اصل حقائق اور اصل فکر کھو ڈالیے اور اس کی جگہ رسومات نے دین کے نام پر غلبہ پا لیا، اسی طرح جس تصوف کی ہے اصل، یہ اس کی اصل جو ہے وہ انبیاء کی صحبت سے متعلق ہے. ہر نبی نے یہ کمال ہوتا تھا کہ ایک تو وہ تعلیمات پہنچاتا تھا لوگوں تک، اور اس کی تعلیمات جو تھی وہ حق ہوا کرتی تھی، خلاف حق نہیں تھی، کیونکہ وہ اللہ سے حاصل کرتا تھا اور مخلوق تک پہنچاتا تھا. لیکن ہر نبی کی تعلیمات اپنی اس قوم کے لیے جس کی طرح وہ مضبوط ہوتا تھا اور اس کے ماحول اور اس کے مزاج اور اس کی ضروریات کے مطابق ہوتی. اسی طرح ایک کمال نبیوں میں اور ہوتا تھا، اور وہ ہوتا تھا ان کی صحبت کی برداشت کا. براہ راست جس نبی پر بھی ایمان لا کر جو شخص بھی نبی کی صحبت میں پہنچا وہ صحابی کمال ہوتا. ہر امت میں ایک برگزیدہ جماعت صحابہ کی ہے. تو یہ صحابیت جو تھی یہ ایک کیفیت کا نام ہے جو انسانوں کے مزاج پر، ان کے دلوں پر، ان کی سوچ پر وارد ہے. صحابی محض ایک ڈگری نہیں ہے بلکہ ایک حالت اور ایک کیفیت رکھنے والے فرد کو کہتے ہیں، جس کے اندر، جس کی سوچ میں، جس کے مزاج میں اتنی مثبت تبدیلیاں آئی ہوں کہ وہ شہادت دے رہی ہوں کہ اس نے نبی سے فیض صحبت حاصل کیا ہے. تو وہ کیفیات جو ان لوگوں کو عطا ہوتی تھی ان انبیاء علیہ السلام سے، ان کا دائرہ کار بھی اسی شریعت کے اندر اندر معلوم ہوتا، اسی ماحول کے اندر اندر ہوتا. لیکن جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مضبوط ہوئے تو جس طرح آپ کی تعلیمات آپ عالمگیر تھی، اسی طرح آپ کی برکات بھی زمانوں کی قید سے بالا تھا، قوموں کی قید سے بالا تھا، اور ماحول کی قید سے اتنی بالا تر تھی کہ ہر زمانے، ہر قوم، ہر ملک اور ہر ماحول میں ان برکات کو اپنایا جا سکتا ہے. تو جس طرح تعلیمات نبوت کی شکلیں بگڑی، اسی طرح برکاتیں انبیاء کی شکلیں بگڑی، اور پہلی قوموں میں بھی تصوف کے نام پر مختلف مجاہدوں سے مختلف کیفیات حاصل کر کے ان کمالات کو تصوف کا نام دیا گیا. جس طرح ہندو مت میں یوگ کی قسم ہے، جب کسی قوم نے مختلف نام دے دیا، بلکہ اب تک بھی بعض قبائل یا طریقہ میں ایسے پائے جاتے ہیں جو نقل بعد نقل ایسے عجیب عجیب کمالات رکھتے ہیں کہ جو انسان کو حیران کر دیتے ہیں. اب جو حقیقی تصرف ہے اور اس کی جو بگڑی ہوئی شکلیں یا اس کے نام پر جو رسومات جاری ہیں، ان میں حد فاصل کیا ہے؟ کیسے پتا چلے کہ یہ تصرف حقیقی ہے اور یہ محض ایک کریکٹر کا ایک ورزش ہے؟ تو بھائی ہمارے انسان کے اندر خدا نے یہ خوبی رکھی ہے کہ وہ اپنی کسی بھی قوت کی طرف مسلسل متوجہ ہو جائے تو وہ ترقی کرنا شروع کر دے. اسی طرح جب وہ کسی ایک مقام پر اپنی پوری ذہنی قوت کو مرتکب کر دے، اس کی پریکٹس کرنا شروع کر دے، مطلب ایک موم بتی جلا کر اسے مسلسل دیکھنا شروع کر دے، پھر وہ کسی سما کو دیکھنا، اس مسلسل عمل سے ایک ارتقاض توجہ کی قوت اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے. جو عجیب عجیب کمالات اسے عطا کر رہی ہے، پھر اس کے ساتھ مجاہدات، چھپے جانے کی فاقاقتی، تو یہ چیزیں، یہ مجاہدات جو ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا ہندو یوگیوں کے ساتھ جو زمانے کے لوگ ہمیں یاد ہو، وہ چھوٹی چھوٹی کوٹیاں بنا کر ان میں بند کر دیتے تھے اپنے آپ کو، چھ مہینے سال سال اسی میں بند رہتے تھے، تھوڑا تھوڑی لگاؤ ہو کسی چراغ میں اندر پھینک دی جاتی تھی، جنگلوں میں، چڑھائیوں میں، پانی کے کناروں پر، درختوں کی جڑوں میں کوئے بنا کر اس میں گھسے رہتے تھے. تو یہ ساری محنت اس لیے کرتے تھے کہ یہ قوت باطنی، یہ قوت متخیلہ جو ہے، یہ ڈیولپ ہو کر کچھ کمالات جو ہیں وہ ہمیں اٹھا دیں. اب اس سے جو اب خود یہ ڈیولپ کی جاتی ہے یا اس میں کمال حاصل کیا جاتا ہے، اس سے کیا ہوتا ہے؟ ایک حد ہے، یہ مادی دنیا کے مادی حالات تک تو دیکھ سکتی ہے، عالم غیب میں نہیں جانا. یعنی یہ ممکن ہے کہ کوئی شخص بیٹھ کر یہاں اتنا مجاہدہ کرے کہ وہ متوجہ ہو یہاں سے، اور یہاں سے بیٹھا ہوا وہ دنیا کے کسی دوسرے حصے میں جو وقوع پذیر ہو رہا ہے اسے دیکھ سکے. یہ ممکن ہے. یہ بھی ممکن ہے کہ دو شخص ایک طرح کی قوت حاصل کرے اور پھر وہ ایک یہاں بیٹھا ہے، ایک کراچی میں ہے، اگر اس سے باہر بیٹھا ہے، تو کسی خاص وقت وہ جب متوجہ ہو تو ایک دوسرے کی بات ایک دوسرے تک پہنچا سکے. اور یہ آپ حیران ہوں گے، افریقہ کے بعد ایسے قبائل ہیں جو مذہب کے نام سے بھی آشنا نہیں، لیکن ان میں یہ کنسلٹیشن کی، کنسلٹیشن کی قوت ان میں موجود ہے. اور وہ جب گھر سے لوگ نکلتے ہیں تو گھر والوں کے ساتھ وقت مقرر کر جاتے ہیں کہ میں فلاں وقت بیٹھ کر آپ سے بات کروں گا، تو وہ وہاں مراقبہ کرتا ہے سینکڑوں میل دور یا بیسوں میل دور، اور گھر والے گھر میں مراقبہ کرتے وہ ایک دوسرے سے بات کر لیتے ہیں، اس کا پیغام یہ محسوس کر لیتے ہیں، ان کی بات بھی کرتے. اور مگر کی دنیا ہے آج اس پر بہت زیادہ تحقیقات ہو رہی ہیں، بہت زیادہ اس کے سوائے جمع کیے جا رہے ہیں اور اس کو جاننے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن اس کے سارے کمالات ہیں. یہ ممکن ہے کہ وہاں سے گزرتے آدمی کو کوئی ایسا شخص جو عمل نظر رکھتا ہو وہاں سے دیکھ کے اور اسے دیوانہ کر دے، اسے اپنا سہدائی بنا لے، اس کے ذہن میں یہ بات ڈال دے کہ جو کچھ ذہن میں ہے نکال کر اس آدمی کو دے جمع اور وہ دے جائے گا. یہ بھی ممکن ہے کہ آپ کسی ڈرائیور کے ذہن کو کنٹرول کر کے وہ جانا بائیں چاہتا ہے آپ بائیں چھوڑ دیں، یہ صحیح چیزیں. لیکن یہ جتنی قوتیں ہیں یہ ساری اور ان کی پہنچ اور ان کی رکھائی جو ہے وہ مادی دنیا کے اندر اندر ہے، نہ تالائے آسمان جانچ سکتی ہیں یہ، اور نہ ہی برسوں کے پردے کو چیز کر اس کے پیچھے دیکھ سکتی ہیں. یعنی حقائق الوہیت جو ہیں یا حقائق اخرویہ جو ہیں یا ملائکہ یا آسمان کی حقیقتیں جو ہیں ان کو جاننا اس قوت کے بس کا بات نہیں، اس کی بس کی بات نہیں. اس لیے قرآن کریم اعلان کر دیتا ہے لا تصدقهم ابواب السماء، کہ کافروں کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھلے. اور یہی وجہ ہے جب حضور مبعوث ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم تو اس وقت بھی یہ قوت رکھنے والے بڑے بڑے لوگ موجود تھے، اور وہ پھیل ہوئے تھے دیار عرب پر بھی. اور آپ یقیناً جانتے ہوں گے کہ بڑے اہم فیصلے جو ہوتے تھے قومی امور میں وہ بھی عرب ان کا سے جا کر اس میں رائے لیتے تھے کہ ہمیں کیا فیصلہ کرنا چاہیے. یہ عام سی بات ہے تاریخ عرب میں ہمیں کہنے کی جو لکھتی ہے، کہ لوگ انہیں اس حد تک ان پر ڈپینڈ کرتے تھے اور ان کی بات مانتے تھے، اور وہ تیری بڑے بڑے صاحب کمال لوگ وہ ایسی ایسی باتیں بیان کرتے تھے کہ آج ان کی وہ ہسٹری پڑی جائے تو انسان ہے نا اتنا مجاہدہ کتنی محنت کی ہے. وہ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ انسان کی ان ضروری قوتیں جو ہیں وہ ڈیولپ ہو کر ان کی نگاہ یا ان کی رسائی دے کر، دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی کافر محنت شروع کرتا ہے اور اس کا دل جو ہے مجاہدے کی وجہ سے کچھ دیکھنے کے قابل ہوتا ہے تو کفر کی وجہ سے اس کو اور کچھ استعداد نہیں ہوتی کہ شیطان اس کے سامنے آ جاتا ہے اور وہ اس سے باتیں بھی کرتا ہے، اسے خبریں بھی پہنچاتا ہے، جہاں تک شیطان کا بات چلے اس میں کچھ شوق دبازی کی چیزیں بھی شامل کر دیتا ہے، جس کی تعداد قرآن کریم بھی دیتا ہے ان شیاطین لیوحون الی اولیائہم، جسے یقین اپنے دوستوں سے باتیں کرتے ہیں ان کی گرے ہوئی اس زبان کے ساتھ دل کے کام. لیکن اپنے فاصل یہ ہے کہ یہ سارے کمالات، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ انسانی سوچ کو نہیں بدل سکتے، انسان کو مسمرائز کر سکتے. مثلا ایک آدمی کو یہ الفاظ کر کے اس پر قدر ڈال کر اسے کسی سمجھ لگا سکتے ہیں، لیکن جب اسے آزاد چھوڑیں گے تو اس کی سوچ آزاد ہو جائے گی. یعنی انسان کو جو اختیار رب نے دیا ہے وہ یہ سلب نہیں کر سکتے. بالکل یہ ایسے ہوتا ہے جیسے کوئی کم پوائنٹ پر کسی کو لے کر پھرتا رہا, جیسے مجھے بتایا گیا کہ وہ سنت والا رہا. دوسرا یہ ہے کہ ان کی ساری رسائی مادی دنیا تک ہے. جیسے آپ یہاں سے ٹیلی فون کر کے بعد امریکہ یا انگلینڈ پہنچا سکتے ہیں, تو وہ اپنی انر پاور سے اگر وہاں کوئی دوسرا اس جیسا آدمی ہو جو وصول کرنے کی اہلیت رکھتا ہو تو اپنی اس اندرونی قوت سے پہنچا سکتا ہے. جیسے آپ ٹیلیویژن پر دیکھ لیتے ہیں ایک بات جو دنیا کی کسی دوسرے حصے میں ہوئی ہے, تو اس کی وہ فلم جب ٹیلیویژن پہ چلتی ہے تو کیا دیکھ لیتے ہیں. اسی طرح ان کے دل میں وہ تصویر آ جاتی ہے اور وہ اسے دیکھ پاتے ہیں. یہ تصوف نہیں ہے. اس میں مسلمان ہونا بھی شخص نہیں ہے کہ ہندو ہو مسلمان ہو سکھ ہو عیسائی ہو, یہ تمادات بنی آدم سے وجود میں ہے. وہ آدمی کی اولاد ہو صحیح تھا کوئی. اب جسے ہم تصوف کہتے ہیں اور جسے اسلامی تصوف اس لیے کہنا پڑتا ہے کہ یہ باطل چیزیں تصوف کے نام پر رائج ہو گئی ہے, ورنہ اسلامی ہی تصوف ہے. اسلامی غیر اسلامی تصوف نہیں ہوتا. جو چیزیں اسلام کے علاوہ میں رسمی محنت سے جو کمالات لوگ حاصل کرتے ہیں اسے تصور کہنا تھوڑا سا دیر ساتھی اور جاتی ہے, لیکن کیونکہ اسے تصور کہہ دیا جاتا ہے اس لیے اس کے مقابلے میں تصور کو اسلامی تصور کہنا پڑتا ہے. تو تصور اسلامی کی بنیاد ہے صحبت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر, جس طرح خود اسلام کی بنیاد ہے تعلیمات پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر, اسی طرح تصوف کی بنیاد ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت برسات پر. تو جس طرح حضور کی تعلیمات نے انسانی ذہن کو یکسر بدل دیا اور اسے بتایا کہ تیرا خالق کون ہے, تیرا رازق کون ہے, تیرا الہ کون ہے, وہ کن اوقاف کا مالک ہے, کن کمالات کا مالک, ان میں تو کوئی بات نہیں جانتا. انسان دماغ رکھتے تھے لیکن یہ باتیں نہیں جانتے تھے. تو جس طرح انسانی ذہنوں کو علمی طور پر ذات باری سے آشنا کیا حضور نے, اسی طرح انسانی دلوں کو تجلی ذات باری سے روشن کر دیا حضور کی لوگوں نے. اور وہ کیفیات جو حضور کے پاس بیٹھنے سے منعقد ہو کر آپ کے قلب اطہر سے مومنین کے دلوں میں وارد ہوئی اور جس شہر انہیں صحابی بنایا, اصل وہ بنیاد ہے تصوف اسلامی. اور یہ کمال کبھی بھی کتابیں پڑھنے سے یا تصویرات پڑھنے سے یا میرا مظاہرہ کرنے سے حاصل, جتنا مظاہرہ آپ کر رہے ہیں یہ کب حاصل ہوں گی؟ جب آپ کو کوئی ایسا دل میسر آئے جس نے پہلے کسی روشن دل سے روشنی حاصل کی ہوگی, جس جو لوگ حضور کی صحبت میں بیٹھے, جو کمالات انہوں نے لیے, جو ان کی صحبت میں بیٹھا صرف انہوں نے اس کی اور اپنی حیثیت کے مطابق ان اکاسی طور پر ان دلوں سے ان دلوں میں آئے, جس طرح تعلیمات حضور کی زبان مبارک سے تعلق ہوتی, اس سے آگے صحابہ کی مبارک اور پاک زبانوں نے ان کو دوسرے لوگوں کے کہا نہ کر, پھر ان لوگوں کی زبانوں نے بعد میں آنے والوں کو سنایا الحاظ ہم تک اسی طرح پہنچے نقل ہو کر اور سرکار نے سماروں سے وراثت. ایسے ہی یہ کیسی یاد تھی جو حضور کی صحبت حضور کا طلب اثر مولت تھا قدر لیا دیواری کا. اب دوسرا جو حضور کی صحبت میں پہنچا تو اس میں اس قدر وہ قدر لیا بھر گئی کہ ان کی کیفیت کو بیان کرتے ہوئے قرآن کریم کا ہے سنما کلیل و جلوب ہوں وقلوب ہوں الا ذکر اللہ, یعنی سب سے باعث کا جو ہے غلاف وہ ہے خاص, اور سب سے اندر ترین حصہ جو ہے انسان کا وہ ہے دل. تو قرآن کریم فرماتا ہے کہ حضور کی صحبت میں جو پہنچا اس کی خال سے لے کر اس کے دل کی گہرائیوں تک اس نے حضور کا ذرا ذرا اللہ کا ذکر کرنے لگا. یعنی خدا کا نام, خدا کی تجلیات, خدا کے انوارات اس کے انگ انگ میں رت مت کے جو بھر گئے, جیسے کوئی بجلی کی تار کو چھو جائے اور اس سے سارے وجود میں وہ بجلی کا ترنت دوڑ جاتا ہے. یہ قوت پھر ختم نہ ہوئی کیونکہ آپ کی نبوت عبدالآباد کے لیے تھی, آپ کی برکات عبدالآباد کے لیے, آپ کی تعلیمات عبدالآباد کے لیے. تو جس طرح تعلیمات پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چلتی رہی اسی طرح برکات پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلتی رہی. جس طرح تعلیمات میں روایت ہے مثلا حدیث سے ہے تو اس کی روایت ہوگی پرانے بلاد اتنی پرانے بلاد پرانے بلاد جب تاکہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہوتی. کسی طرح برکات کی بھی جو روایت ہے اسے شجرا کہتے ہیں. اس نے پرانے فلاں کی صحبت سے برکات آ رہی تھی, اس نے فلاں سے اس نے فلاں سے فلاں سے حتیٰ کہ وہ آتا ہے آپ کا تو تصور حقیقی جو ہے جسے ہم اسلامی تصور کہیں گے وہ کیسی یاد جن کو پانے کے لیے ہمیں اپنا تجزیہ اور مجاہدے سے اپنے آپ کو اپنی اقتدار کو زندہ کرنا پڑتا ہے. جس مجاہدے میں سب سے پہلی شرط ایمان لانا ہے, کیونکہ جس دل میں ایمان نہیں ہے وہ حضور کی برکات کو قبول کرنے کی اقتدار ہی نہیں رکھتا. ایمان زندگی ہے دل کی, جو زندہ بھی نہیں ہے جو مر گیا ہے اس کے لیے کیا ہوگا, اسے کیسی یاد سے کیا ہوگا. ایمان کے بعد اطاعت اور اطاعت کے بعد توبہ ہے. یہ تین کارے ہیں, تین طرح کے تعلق ہیں جو ان کے احتیاط کو ایک انسان سے دوسرے میں منتقل کرتے ہیں. سب سے پہلا عقیدہ یا آپ عقیدت کہہ لیں, دوسری اطاعت اور تیسری ان میں اگر کوئی ایک لنک بھی مس ہو جائے تو یہ سارا کرکٹ ٹوٹ جائے. عقیدہ مس ہو جائے بات ختم ہو جائے گی, اطاعت مس ہو جائے تو عقیدہ نہیں کرے برکات نہیں آئے گی. اور اطاعت بھی کر رہے ہیں عقیدہ بھی درست ہے لیکن صحبت میسر نہیں ہوئی کسی شہر کی, تو چونکہ برکات تو انعقادی چیز ہے تو یہ کیفیات تو سب منتقل ہوگی جب آپ کی صحبت میں جائیں گے جس کے پاس یہ ہے. اگر نہیں تو آپ کا ایمان درست, آپ کا عمل درست, مدار نجات ہے اس پر, آپ نجات پا سکتے ہیں, آپ جنت جا سکتے ہیں, لیکن آپ مقرر سے بارگاہ نہیں بن سکتے. سب کچھ مل سکتا ہے لیکن وہ قرب جو ان کے احتیاط کے ساتھ ہے وہ. اور پھر اکثر دیتا یہ گیا ہے کہ جنت جانے کا اور عقیدے کی صحت پر قائم رہنے کا مدار بھی بڑی حد تک ان برکات کا ہے. اگر کسی دل میں یہ احتیاط آ جائیں تو اس کا ایمان پر قائم رہنا بھی شاید ہو جاتا ہے, اس کے لیے اطاعت میں بھی سہولت, اس کا مزاج اطاعت کو جانے لگتا ہے. اور اگر یہ چیز نصیب نہ ہو تو پھر عقیدے سے قائم رہنا بھی بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اور آپ اکثر لوگوں کو دیکھیں, لوگوں کے عقائد ہے وہ یقینی نہیں ہے, یہ سماجی سے رہ گئے, ممکن ہے ایسا ہی ہو. لوگ اس حد پہ کھڑے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں یہ مولوی کہتے تو ہیں ممکن ہے ایسا ہی. اور یہ حد جو ہے بڑی خطرناک ہے. کیوں لوگ اس حد پر چلے گئے باوجود انہوں نے جدیدہ کے؟ شاید اس لیے کہ لوگوں کو اس طرف توجہ دینے کی فرصت نہیں ملے گی, یا انہیں کوئی ایسا فرق نہیں مل سکا, یا کوئی ایسا ادارہ نہیں مل سکا جہاں سے وہ برکاتیں تو بتے پیغمبر کو حاصل کر. اب یہ برکات جب آتی ہیں تو دو حالتیں ہوتی ہیں. ایک تو یقینی ہے جو ہر اس شخص کو نصیب ہوتی ہے جو برکات کا حامل ہوتا ہے, یعنی اس کی سوچ اور عمل میں مثبت تبدیلی آ جاتی ہے, گناہ سے نفرت ہونا شروع ہو جاتی ہے اور نیکی سے محبت ہونا شروع. یہ ہر شخص کو نصیب ہوتی ہے. حتیٰ کہ آپ اگر اندازہ فرمائیں تو ذکر اور ان برکات کی حصول کی کوشش سے پہلے جو ہم نمازیں پڑھتے تھے ان میں اور جو اس مجاہدے کے بعد نصیب ہوتے ہیں ان نمازوں میں بھی فرق نظر آتا ہے. یہی حال باقی تمام امور کا ہوتا ہے, یہ تو ہوتا ہے سب کا. لیکن بعض مزاج ایسے ہوتے ہیں کہ انہیں اس کے ساتھ مشاہدہ نصیب ہو جاتا ہے, اور جب انہیں مشاہدہ ہوتا ہے تو ان لوگوں کی طرح نہیں ہوتا کہ صرف وہ مادی دنیا کے حالات دیکھ سکے، بلکہ جب دل کی آنکھ حضور کے تعداد سے کھلتی ہے تو پھر یہ دو عالم کا نظارہ کرتی ہے، بالائے آسمان نہیں بالائے ہر چیز کی نگاہ پہنچتی ہے، اور صرف زیر زمین نہیں بلکہ ایک بروس کی انتہا اچھا گہرائیوں تک ہر چیز اس سے اجاؤ ہو جاتی ہے، اور عالم غیب منتشف ہو جاتا ہے اس پر، جو بچوں ایمان کسی پر منتشف نہیں ہو سکتا. یعنی یوگا میں اور دوسرے مجاہدوں میں اور جو غیر اسلامی طریقے تصوف کے نام پر رائج ہیں اور جن میں محنت کر کے لوگ بات کو سے اثر کر دیتے ہیں اور پھر لوگوں کو گمراہ کرتے رہتے ہیں، تو وہ صرف مادی دنیا تک کی بات وہ کر سکتے ہیں. لیکن جب ان کے ساتھ ان برکات کے ساتھ ہوتے ہیں تو پھر آپ سینکڑوں احباب کو جانتے ہیں جو آپ کے پاس موجود ہوتے ہیں، سماج کے لوگ ہوتے ہیں، تو وہ اس دنیا میں بیٹھتے ہوئے دو عالم کی بات کو سمجھ رہے ہوتے ہیں. یہ بڑی عجیب بات ہے، تصوروں کے اسلامی کی دنیا برساتے تو بہتے حضور احترم سے ملنے کا قسم کر رہے ہیں، اس کے لیے ایمان اور اطاعت کر رہے ہیں، اور جو تماشے اور شوق کے تصوف کے نام پر رائج ہیں ان کی کوئی عقل نہیں ہے، ان کی عقل صرف وہ طلب ہے جو کس کی انسان کے مزاج میں اللہ نے رکھ لی. یہ فرق ہے اسلامی تصوف میں اور ان حکایات و روایات میں جو تصوف کے نام پر رائج ہیں. آپ کا دعویٰ ہمارے بندے الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین و علی آلہ و صحبہ اجمعین و علی آلہ. اللہ مرزقنا اتباع نبيك واتباع خلفاء الراشدين والمهديين، اللہ مقينا على اتباعهم وامتنا على اتباعهم واحشرنا في زمرة وعرضنا على عمرك غير خزايا ولا نقاما، اللہ انصر الاسلام والمسلمين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.